أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الخائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پانچویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان حقیقی حیات The Real Life, اور جو آیت میں نے انتخاب کی سورہ انفال کی آٹھویں سورے کی چوبیسویں آیت, جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. گزشتہ چار مجالس کا مختصر سا خلاصہ بات یہ کہہ کر شروع ہوئی تھی کہ انسان کے پاس ایک ابتدائی ایمان ہے جو فطرت سے اسے ملتا ہے, اور الستو کے ذریعے سے جو وعدہ اسے لیا گیا تھا وہ ابتداءً شناخت رکھتا ہے اپنے رب کی. اس بات کو آج کل نئے تحقیقات میں ثابت کر دیا گیا ہے. جو اینتھروپولوجیکل سٹڈیز ہوتی ہیں کہ جو ابتدائی قومیں ہیں, ایبوریجنل قومیں ہیں, ایبوریجنیز جس کو کہا جاتا ہے, وہ شروع سے ہی ایک خالق کا تصور رکھتے ہیں, جبکہ ان کا کوئی ارتباط ماڈرن زمانے سے ہے ہی نہیں. آج بھی وہ زراعت نہیں کرتے, جنگلوں میں رہتے ہیں, ہنٹر گیدررز ہیں, اور ان کے یہاں بھی جب جا کر تحقیق کی گئی تو ان کے یہاں بھی خالق کا تصور یہ کہہ کر تھا کہ جسے حاجت نہیں ہوتی. ان کی زبان میں اب آپ حاجت کو وجود کے حساب سے رکھیں یا معمولی حاجت جو انسان کو ہوتی ہے بعنوان بدن رکھنے کے, تو ان کا ابتدائی تصور کوئی سوسائٹی انہوں نے, کیونکہ یہ آئیڈیا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ انسانوں میں ایک خاص مرحلے پر خدا کا تصور لایا گیا, اور وہ بھی لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے. وہاں پر کوئی ایکسپلوئٹیشن کی بات ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس زمین ہے تاکہ وہ زراعت کر سکیں, کیونکہ وہ زراعت کرتے نہیں. ان کو جو بھی حاصل کرنا ہے جنگلوں سے ان کی خود کی کوشش سے روز مرہ کی زندگی کے لیے ہوتا ہے, ذخیرہ نہیں کر سکتے کچھ, تو وہاں پر کوئی ایکسپلائٹیشن کی بات ہی نہیں ہے. تو خدا کا تصور ایکسپلائٹیشن کے لیے کچھ انسانوں نے ایجاد کر لیا. یہ تصور اب رد ہو چکا ہے سائنٹیفکلی, کتابوں کے حساب سے تو خلقت کی ابتدا سے ہی اللہ کی نگاہ انسان پر تھی. آسمانی کتابوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نظر ابتدا سے ہی مادے کو مردہ شکل میں رکھنا نہیں تھا, حیات لانی تھی, اور حیات کے بعد وہ کمال حیات انسان کو لانا تھا, جو تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر خطاب کرتا ہے کہ میں نے بہترین خلقت کر دی اور اس لیے بابرکت ہوں. احسن الخالقین کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, کرمنا بنی آدم کہہ رہا ہے. تو یہ بات ابتدا سے واضح ہے کہ انسان کے پاس ایک ایمان ہوتا ہے، اس عنوان سے یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، اے ایمان والو لبے کہو خدا کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے، یعنی ایمان کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان ایمان فطری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس آیت کی بھی میں نے تلاوت کی تھی کہ فطرت میں توحید ہے، انسان اپنا شعور جیسے پیدا کرتا ہے اسی حالت میں خدا کا ابتدائی شعور اس میں آ جاتا ہے، یہ بات ابھی جس طریقے سے میں نے عرض کیا ان قوموں میں دیکھ کر بات واضح ہو گئی ہے کہ حتیٰ انہوں نے کوئی ایکسپلائٹیشن کی گنجائش نہ رکھتے ہوئے بھی ہر فرد نے اپنے خدا کو پہچان لیا اور ان کی زبان میں ایک اصطلاح ڈیولپ ہو گئی کہ جس کو وہ جان رہے ہیں اس کے نام کو یہ کہہ کر کر رہے ہیں اس کے حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو آپ کا فطری طور پر ایمان رکھنا یہ انسان کے لیے نارمل ہے۔ آج سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے نارمل یہ ہے کہ ایمان نہ رکھے اور کسی دین میں جا کر ایمان لائے۔ دین جہاں پر نہیں آیا وہ قومیں کہ جن کے پاس نہ کتاب آئی نہ کوئی ظاہری پیغمبر آئے، کیونکہ وہ مرحلے پہ پہنچے ہی نہیں تھے کہ جہاں پر اختلاف ہوا۔ قرآن آ کر یہاں پر واضح طور پر کہہ رہا ہے کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے اور اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجنا شروع کیا تاکہ اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ جو اس کے بارے میں انہیں اختلاف ہو گیا تھا، یہاں پر اختلاف ہوا تھا تو اس لیے ان کے درمیان انبیاء کو بھیجا گیا تھا۔ زمین کا اختلاف، مال کا اختلاف، یا مال ہے نہ زمین ہے، ہر روز تقریباً جانوروں سے قریب کی زندگی ہے لیکن انسان ہے، انسان ہے تو توحید ہے۔ تو یہ آمنو والی بات ہو گئی، تمہارے ابتدائی ایمان کو اگر تم ایکسپٹ کر لیتے ہو وہاں سے ہم تم کو اب آگے لے جا رہے ہیں۔ رسول آ چکا ہے، یہ سورہ تو جنگ بدر کے بعد کا ہے، یہاں ہم کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب حرکت رسول کی ٹوٹلی کامل طور پر اجتماعی ہو گئی ہے، سوشل ہو گئی ہے، کہ اب دوسروں نے فقط ظلم نہیں کیا بلکہ ایک فوج لے کر آ پہنچے مدینے تاکہ جنگ کریں اور رسول اور ان کے ماننے والوں کو ختم کر دیں، اور اس کے بعد جنگ کرنے کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ گزشتہ کی آیتیں اس بات پر اشارہ کرتی ہیں کہ اب تم کو جو بلایا جا رہا ہے اب یہ اونچی حیات کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جس میں اب تم اللہ کے نام کو لے کر اجتماع میں طاقتور بنتے جاؤ گے۔ فردی طور پر تو ایمان لائے ہو، فردی ایمان کا مرحلہ گزر گیا کہ جہاں پر ایک ایک آدمی کو پکڑ کر اس پر ظلم کیا جاتا تھا، رسول پر ظلم کیا گیا، ایمان لانے والوں پر ظلم کیا گیا، رسول کے خاندان پر ظلم کیا گیا، تو فردی، خاندانی یا ایک بہت ہی محدود شکل میں ظلم تھا، اب ظلم اجتماعی ہو چکا تھا، فوج آ گئی تھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں نے ہزار کی فوج کو 313 کہتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں تھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور پہلی کامیابی مسلمانوں کو ملی۔ تو اب یہ کامیابی ملنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیابی تو مل گئی، اب حیات کی طرف لے آ رہا ہوں، اب تمہیں حیات کی طرف لا رہا ہوں، اب جب حیات کی طرف لا رہا ہوں تو لبیک کہو، اونچی حیات کی اب میں بات کر رہا ہوں، وہ حیات کہ تمہاری یہ بڑھتے 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 اجتماع میں خیر پہنچاتے ہوئے اس جگہ تک چلے جائے گی کہ جہاں پر تمہیں حیات حقیقی نصیب ہو جائے گی۔ ان دار الاخرت لہی الحیوان، وہ دار الاخرہ کی زندگی تک پہنچ جاؤ گے کہ جو حقیقی زندگی ہے۔ ما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ، اور وہ زندگی، تو اب تم کو ہم وہ زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں اجتماع میں اللہ کا نام، اللہ کا قانون، اللہ کی مرضی کو اتارنا ہے، اور جب تک کہ تم وہ ہر حیات کی طرف نہیں آؤ گے اللہ کا نام، اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون، سب کا سب، پورے کا پورا فردی ہو کر رہ جائے گا، اجتماعی نہیں ہوگا، اور اجتماعی نہیں ہونے کا نتیجہ ہوگا کہ ظلم پھیلتا رہے گا، ظلم بڑھتا رہے گا۔ رسول جب آئے تھے تو بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد عرب سوچتا تھا کہ اسے میں ذلت کے ساتھ بڑا کروں یا زمین میں دفنا دوں. یعنی ایک عام آدمی کو طاقتور اور پیسے والوں کا پرابلم نہیں تھا, عام آدمی کا پرابلم تھا کہ اگر اس کو بیٹی ہو جاتی تو عزت سے اس کو بڑا نہیں کر سکتا تھا, اس پر قوم کے بڑے طاقتور لوگ اپنا حق جتاتے تھے اور اس کے پاس یہ طاقت نہیں رہ سکتی تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں, مجھے اپنی بیٹی کو عزت سے بیاہنا ہے. ظلم ایسا پھیلتا ہے, جہاں پر چودھری بن کر پورے گاؤں پر پورے منطقے پر راج کیا جاتا ہے. اور آپ تعجب کریں گے کہ آج بھی دنیا کے کئی جگہوں پر, حتیٰ ہندوستان میں, رورل انڈیا میں یہ قانون چلتا ہے. پولیس کا ناکہ چودھری کا گھر ہوتا ہے, ڈنجن ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اگر وہ کچھ غلط کیے ہیں تو سزا وہیں پر دی جاتی ہے. پولیس کا تصور بھی وہاں پر ان گاؤں میں نہیں ہے. سزا دینے والا وہی چودھری رہے گا, اسی کی بات چلے گی, حتیٰ ووٹ میں بھی اسی کی مرضی چلے گی. تو اب جب اللہ کا قانون آنا ہے تو لانے والے کون رہیں گے؟ لانے والے وہی لوگ رہیں گے کہ جس کو نئی حیات کی طرف جانے کی خواہش ہوگی. اچھا, اب یہ نئی حیات کی طرف کون جائے گا؟ وعلمو, جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, وہی یہ آگے کی حیات کی طرف جائے گا جو یہ جانتا ہو کہ یقیناً اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے, انٹروین ہوتا ہے. یعنی یہ تمہارا دل جس کے اندر صلاحیت ہے سوچنے اور سمجھنے کی, اور اس کے ذریعے ہاتھ اور پیر حرکت میں آتے ہیں, آنکھ اور کان کا استعمال ہوتا ہے, تمہاری یہ کیفیت اور تمہاری روح کے درمیان میں واقع ہو رہا ہوں. اب اگر تم کو ہدایت, میں گزشتہ کی آخری مجلس کی بات کر رہا ہوں, اگر اب تم کو ہدایت چاہیے تو تم کو میرے ساتھ ہو کر حرکت کرنا پڑے گا, کیونکہ میرے بغیر تمہیں کوئی ہدایت ملنے والی نہیں ہے, وہ والی جو تمہیں حیات حقیقی کی طرف لے جائے. تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم فقط الفاظ کو قرآن کے لے کر بغیر میرے اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے دین کو پا سکتے ہو. دین کو پانے کا, حقانیت کو پانے کا, حیات کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, تمہاری روح تمہارے مادے کی طرف اب جب حرکت کرتی ہوگی, دل کو کام میں لاتی ہوگی, آنکھوں کو کام میں لاتی ہوگی, کان کو کام میں لاتی ہوگی, اس میں اس کو میرے ساتھ رہنا ہے اور میں تو اس کے ساتھ ہوں ہی. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, تو میری قربت بالکل ہی تم سے ہے. اب تمہارے دل میں اور تمہارے میں واقع ہوا ہوں اور تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں, کیونکہ جو چیز تم میں اور دل میں واقع ہوتی ہے تم سے بھی اتنی ہی قربت رکھتی ہے جتنا دل سے رکھتی ہے. تو تمہارے دل کا بھی اختیار میرے میں, تمہارا بھی اختیار میرے میں, مان لو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری روح کو, تمہارے دل, تمہاری عقلی صلاحیتوں کو, تمہارے آنکھوں کو اور کانوں کو کیسا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اونچی حیات ملے. میں دکھاؤں گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اللہ کے ساتھ ہو جانا, اللہ کے ہو جانا, یہ آیت آ کر یہاں پر, جس کو میں نے کہا یہ مسئلہ قرآن کے جو مختلف اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں, یہ حائل ہونے والا مسئلہ حیلولہ کہا جاتا ہے. یہ حائل ہونے کی روش اللہ کی جس کو ہم کو سمجھنا ہے. میں نے کل اشارہ کیا تھا, اب گریز کر رہا ہوں آج کی مجلس کی طرف. میں نے اشارہ کیا تھا کہ روح اللہ نے جو بنائی وہ اگر دنیا کے لیے ہوتی تو اللہ کبھی اپنے آپ کو تبارک اللہ احسن الخالقین نہیں کہتا, کیونکہ روح اس کے لیے ہے. اور اس کی نشاندہی بھی میں نے کی تھی, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جو روح ہے انسانی ہے وہ عبادت کے لیے خلق ہوئی, اور کیونکہ ایسی چیز کو خلق کیا ہے کہ جو عبادت کے لیے خلق کی گئی ہے, تب جا کر کہہ رہا ہے کہ احسن الخالقین. تو روح حقیقتاً اللہ ہی کی ہے, کیونکہ نفخت فیہ من روحی, نزدیکی بتلانے کے لیے اللہ نے میری روح کہا ہے, جیسا کہ کعبے کو کہتا ہے میرا گھر بیتی, اللہ رہتا نہیں ہے اس میں, اللہ تو ہر جگہ ہے, لیکن قربت عظمت کے لیے کہہ رہا ہے میرا گھر. ویسی ہم دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے روحی, میری روح, مائی اسپرٹ, وہ ہم کو ملی. تو جب یہ کہہ کر انسان کو بنا رہا ہے پوری خوبیوں کے ساتھ, سوچنے کی سمجھنے کی, لیکن یہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں اگر اللہ کی ابتدائی فطرت سے آگے نہ بڑھیں اور رسولوں کی بات کو مان کر دوسرے لیول پر لانے کی تیاری نہ کریں, تو اس کا نتیجہ سوائے فتنے اور فساد کے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ فتنہ اور فساد جو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں آج, مسلمان ہر جگہ ہے لیکن فتنہ کم نہیں ہوا, قرآن پڑھی جا رہی ہے لیکن فتنہ کم نہیں ہوا, سنت کی گفتگو ہو رہی ہے, تذکرہ ہو رہا ہے لیکن فتنہ کم نہیں ہوا. ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ اس بات کو قبول نہیں کیا گیا کہ اللہ ہی کے ساتھ خیر کا سفر ہوتا ہے اور اللہ کے بغیر انسان کو کچھ بھی نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ملتی ہے, آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے, یحول بین المرء وقلبہ, اللہ حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان, تو کہا حائل ہوتا ہے انسان کے درمیان تاکہ وہ کفر سے بچے, تاکہ وہ کفر سے بچے. ابتدائی ایمان آ چکا ہے, میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا, توجہ کا محتاج ہوں, ابتدائی ایمان آ چکا ہے, یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے کہ آؤ حیات کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جب یہ انسان کو اللہ کہہ رہا ہے میں بیچ میں حائل ہوں, اس لیے حائل ہے کہ یہ ابتدائی ایمان اسے کفر کی طرف نہ لے جائے. اور اگر کوئی کافر ہے ابتدائی ایمان بھی نہیں لایا ہے تو وہ حائل ہوتا ہے کافر کے درمیان اور ہدایت کے درمیان. ابتدائی فطرت کو اگر کوئی ریکگنائز نہیں کرتا اور اس کے مقابل میں حرکت کرتا ہے تو یہی خدا اس کے اور اس کے دل میں آ کر اس کو آگے کا مرحلہ عطا ہونے نہیں دیتا. انصاف رسول سے حدیث ہے, توجہ کا محتاج ہوں. عام آدمی جس نے فطری ایمان رکھ لیا, اس کے دل میں اگر کفر آ رہا ہے تو اس کفر کو آنے سے روک دے گا اور کافر کو ہدایت آنے سے روک دے گا. تو حائل اس معنی میں ہو رہا ہے اگر اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ تو اب تم ابتدائی ایمان کے بعد حرکت کرنا اعلی ایمان کے لیے. قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لا لو. عجیب بات ہے, یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا, تحصیل حاصل ہو گیا, میرے پاس کچھ ہے آپ کہتے ہیں یہ لے لو, کہ تو میرے پاس ہے, لیکن درجہ بندی جہاں ہے یہ تحصیل حاصل نہیں ہوتا. ایمان کا ایک درجہ ہے تمہارے پاس, اب میں تمہیں ایمان کا اونچے درجے کی طرف بلا رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں آمنو آمنو, ایمان والو ایمان لا لو, یعنی وہ ایمان جو تمہارا ہے آگے کے مراحل میں تم کو کام نہیں آنے والا. تم مراحل میں جب اجتماع میں جب سوسائٹی میں وارد ہو جاؤ گے اور سوسائٹی کے سسٹم کو لے کے آگے بڑھنا ہے وہاں پر تم فیل ہو جاؤ گے. کیا ہم اپنی سوسائٹی میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام سے اسی آیت کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا یحول بین المرئ وقلبہ تو آپ نے کہا کہ اللہ حائل ہوتا ہے انسان کے حق کو باطل سمجھنے سے اور باطل کو حق سمجھنے سے. یعنی اگر تم بیسک ایمان کے بعد جب ایمان کے آگے کے بڑے درجوں کی طرف جاتے ہو اور اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو اللہ تمہیں باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے نہیں دے گا. رحمت خدا ہے, کیونکہ تم چاہتے ہو کہ رحمت خدا تم کو ملے. مَن يَعِصُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُّونَ. اور ایک قرآن کی آیت آتی ہے اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو جاتا ہے کون ہوتا ہے؟ سوائے کافرین کے کوئی اور مایوس نہیں ہوتے, سوائے گمراہوں کے کوئی مایوس نہیں ہوتے. الا القوم الکافرون, آیت قرآنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. رحمت خدا سے مایوس ہونا کفر کی دلالت ہے. اور ایک آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو گمراہ ہیں, الگ وہ لوگ جو گمراہ ہیں. تو ضالین, گمراہ یا کافرین, رحمت خدا سے, ایک جگہ رحمت کا ورڈ استعمال کیا گیا, ایک جگہ روح استعمال کیا, رے واؤ پر زبر اور بعد میں ہے روح نہیں روح, یعنی مرسی یعنی رحمت. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ ہو کر سفر کرنے میں ڈاؤٹ آ گیا ہے, ڈاؤٹ آ گیا ہے. جیسے ڈاؤٹ آئے گا ویسے گمراہی آئے گی, تو کہا زالون. جیسے ڈاؤٹ آئے گا ویسے کفر آئے گا, کہا ہے کافرین, ہوم الکافرون. یہ عجیب مراحل ہیں جہاں پر آپ ڈاؤٹ کے ذریعے سے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. یقین نہیں ہے اللہ کی رحمت کا, یعنی اللہ کے ہمیں ہدایت کے راستے پر آگے لے جانے کا ہم کو یقین نہیں ہے. جیسے یقین ختم ہوا, ڈاؤٹ آیا, نا امیدی آئی, مایوسی آئی, وہاں پر ہمارا رابطہ اللہ سے سست پڑ گیا. ایسے ہی اللہ سے سست پڑا, ہم نے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر راضی کر لیا اور وہ والے ہو گئے جس کو اللہ نے کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں, حسب الناس یترکو, کیا لوگ سمجھتے ہیں, میں نے پڑھی تھی آیت, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ ہم نے ایمان لا لیا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وہم لا یفتنون, ان کو آزمایا جائے گا, یقیناً آزمایا جائے گا, اور مومن آزمائش کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. مومن کی پہچان یہ ہے, ہمیشہ اللہ کی رحمت کا احساس رہتا ہے, ہمیشہ اللہ کی مدد کا احساس رہتا ہے, اس لیے تو بار بار پکارتا ہے, بار بار پکارتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور مجھے ان کے راستے پر چلا جس پر تیری نعمتیں ہیں, نہ ان کے راستے پر جس پر تیرا غضب ہے, اور نہ ہی وہ کہ جو گمراہ ہو گئے. سورہ حمد کی آگے کی آیتیں, دن رات پکارتا ہے نماز میں, لیکن توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر نماز میں توجہ نہ ہو تو وہی نماز پڑھنے والے کو اللہ قرآن کی آیت میں سورہ معون میں کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اے رسول, کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور لوگوں کو, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف ترغیب نہیں دیتا. ویل ہے اس پر مسلین پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہم یراؤن، اور وہ لوگ فقط دکھاوا کرتے ہیں، اور وہ یمنعون الماؤن، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. یہ سورہ ماؤن ہوا. مسلین ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں، یعنی نماز میں جو رحمت کے تذکرے آ رہے ہیں وہ رحمت وہاں سے لے نہیں رہے ہیں. جو رحمت لے نہیں رہا ہو، اللہ سے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز رحمت والی ہو گئی یا دکھاوے والی؟ دکھاوا ہم سمجھتے ہیں ہم خالی لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ویسی بات نہیں ہے. انسان بہت سی چیزیں اکیلے بھی رہتے ہوئے اگر نماز پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو خانے کرنے کے لیے اطمینان میں پڑھ رہا ہے کہ میری نماز تو ہو گئی. رحمت جیسے لینا ہے. اگر انسان کو غذا مل رہی ہے اور وہ کھا رہا ہے، اس کا مزہ بھی لے رہا ہے اور جانتا ہے کہ طاقت اس غذا کی اس کو ملے گی، تو غذا میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا مزہ اور دوسرا اس کا کیلوری کنٹینٹ، جو اس کو طاقت دے گا، جو اس کو طاقت دے گا. مزے کی حد تک زبان میں مزہ ہے ہم لے لیتے ہیں، رہا اس کا ہضم ہو کر اس کو ایک شکل میں طاقت دینا، وہ آٹومیٹک ہوتا ہے، آٹومیٹک ہوتا ہے، اللہ کے سسٹم میں ہو جاتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں، کہہ کر ہم ہضم نہیں کرتے. ہاضمہ جیسا دل چلتا ہے ویسے چلتا ہے، زبان ارادے سے چلتی ہے. تو کچھ لوگوں کی شاید ویسے چلتی ہے جیسے کہ دل چلتا ہے، چل رہی ہے آج کل کے زمانے میں. آج تو انسان، اب آپ سوچ لیجئے کہ کھانا تو کھا رہا ہے اپنے ارادے سے، منہ میں رکھ رہا ہے، چاپ رہا ہے، ارادے سے چاپ رہا ہے، لیکن ہاضمے کے لیے بھی اس کو ارادے کی اگر ضرورت ہوتی اور وہ ارادہ نہ کرتا ہوتا، ہضم ہوتا؟ توجہ اگر نہ کرتا، جیسا کھانے کے وقت توجہ کرتا ہے، چاپنے کے وقت توجہ کرتا ہے، اگر وہ ہضم کرنے کے لیے توجہ کا محتاج ہوتا اور وہ توجہ نہ کرتا، تو کھانا پیٹ کا پیٹ میں، سینے کا سینے میں، وہی کہیں گے نا ہم، رکا ہوا رہے گا. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہارے کام نہیں ہے، ہم کر لیں گے. تمہارا کام کیا ہے؟ نماز میں ارادہ کر لو میرا. کہا نہیں، یہ بھی ہم ہاضمہ سمجھیں گے، تو کر لے، تو کر لے. یہ ہم کھانے کا کام جو ہے ویسے ہی نماز کا کام کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ اونچی زندگی کا کام ہے، یہ تم کو کرنا ہے. میں نے گزشتہ کی مجالس میں اشارہ کیا تھا کہ دنیا میں روح دی گئی، اس کو بدن عطا کیا گیا ہے. بدن کو روح عطا نہیں کی گئی ہے، روح کو بدن عطا کیا گیا ہے. بدن روح کو عطا کیا گیا ہے، بدن کو روح عطا نہیں کی گئی ہے، تاکہ الٹا کام چلے، آپ کی روح ہمیشہ ایکٹیو رہے. بدن کے تو اکثر کام میں ہی کرا دیتا ہوں، سانس ہم احساس بھی نہیں کرتے، جب تک کہ اچھی آتی ہے ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو سانس لینا پڑ رہا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. اب جو بیماری میں تب پتا چلتا ہے کہ سانس لینا کسے کہتے ہیں. کھانا یوں ہی ہضم ہو جاتا ہے، جب یہ حالت ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ کہ جہاں پر کھانا بالکل ہضم نہیں ہو رہا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کھانا کیا ہوا. تب یعنی زندگی تمام کو انسان کو ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا حالت صحت میں اس کی زندگی بدنی کیسی چل رہی ہے، یوں ہی چل رہی ہے. کوئی ارادے کی خاص ضرورت نہیں ہے سوائے کہ کوئی ابتدائی کام کر لے. روح لیکن ہمیشہ محتاج ہے اللہ کی اور اللہ کے احساس کی، اور ٹکی ہوئی ہے اللہ میں. ہر چیز اپنے سے زیادہ مضبوط چیز پر محفوظ محسوس کرتی ہے. میں اگر زمین پر چل رہا ہوں اور زمین میں پانی نہیں ہے، کیچڑ نہیں ہے، سخت زمین ہے، تو میں آنکھ مونچھ کر پیر رکھ دیتا ہوں کہ زمین مجھ سے سخت ہے، مجھے آرام سے حرکت میں کوئی خلل آنے نہیں دے گی، بالکل کوئی مجھے زحمت نہیں ہوگی، مطمئن رہوں گا. لیکن اگر پانی دیکھوں اور پانی کی کتنی گہرائی ہے مجھے پتا نہ ہو، تو پہلے تو میں پیر ڈالنے سے گھبراؤں گا. اگر مجبور ہوں ڈالنے سے، تو اس کی گہرائی ناپ لوں گا کہ میرا پیر اتنی اندر جا سکے کہ جس میں میرا بیلنس باقی رہ سکے. یہ پورا احتیاط کروں گا یا نہیں کروں گا؟ روح کے لیے کون سی وہ چیز ہے جس میں روح اطمینان پیدا کر سکتی ہے؟ مادہ مادے سے تو اونچی ہے، اور روح سختی اور نرمی جیسی چیز نہیں ہوتی ہے، کیفیت رہتی ہے روح کی. रूह की कैफियत रहती है। इसलिए कुरान में कह रहा है अला बे जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इंसान को सुकून चैन अल्लाह की याद में मिलता है और अल्लाह के एहसास में मिलता है। रूह जब अल्लाह को याद करती है तो रूह अल्लाह में अपने आप को महसूस करती है, अल्लाह पे टिकी हुई महसूस करती है, अल्लाह के जब अच्छे अच्छे नाम लेती है तो महसूस होता है कि वो अल्लाह मेरे रूह के साथ जुड़ा हुआ है और हकीकतन जुड़ा हुआ है। नहनु अक़रबु इलैकुम मिन हब्लि इलैहि मिन हब्लिल वरीद कहकर तो ये यकीन हो जाता है, उसकी खुर्बत का एहसास इंसान को एक नई हयात देता है और ये नई हयात लेकर वो आगे बढ़ता जाता है। कुरान भी कहता है वह यहदी इलैहि मन अनाब, मैं हिदायत करता हूं, वो हिदायत करता है उसकी कि जो उसके तरफ बार बार पलटता जाता है, इनाबत करता है। जनाब इब्राहिम की एक सिफत मुनीब कहा गया, बार बार पलटने वाला। तमाम पैगंबरों की ताकत अल्लाह के तरफ रुजू करना थी, तमाम आइम्मा की ताकत, तमाम औसिया और औलिया की ताकत, ये सब के सब की ताकत अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करना था। इतना शिद्दत से रुजू करते थे ऐसा लगता था कि इनकी जान उसी में है, इनकी जान उसी में है, क्योंकि जानते थे कि जान दी हुई उसी की थी, उसकी जान का एहसास होता है। तूने मुझ में तेरी रूह फूकी है, मेरी रूह नहीं है। तूने पहले कुरान में कहा है मेरी रूह, व नफख्तु फीहे मिर रूही, बनाया मुझे कामिल और रूह भी फूंक दी, तो मैं उसको तेरी ही रूह समझूंगा, मेरी अगर समझूंगा तो शायद इबादत की तरफ ना जाऊं, तेरी समझूंगा तो अमानत को तो वापस करना ही रहता है ना, अमानत को लेने के बाद वापस करना ही रहता है। इसलिए यह कुरान में जो आयत मैंने पढ़ी वहां पर आता है एलमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरए व कल्बे व अन्नहु इलैही तुशरून, और बेशक जान लो कि तुम उसी की तरफ हश्र में पेश किए जाओगे, खियामत में उठाए जाओगे। तो आयत जाकर यहां पर मुकम्मल होती है कि जो इंसान ऊंची हयात का सफर तय करना चाहता है अल्लाह और रसूल को लब्बैक कहे जब वो बुलाता है तुम्हें उस चीज की तरफ जो तुम्हें हयात बख्शती है, और यकीनन जान ले इस बात को कि अल्लाह उसके और उसके दिल के दरमियान मौजूद है, हायल है, इंटरवीन करता है, और फिर ये भी यकीनन जान ले अन्नहु बेशक वो शान ये है कि वो तुमको उठा लेगा, इलैही तुशरून, तुम्हें उसी की यहां पर महशूर होना है। ये आयत आ रही है यकीन दिलाने के लिए, अपनी चीज अपनी ना कह लेना कि वो आरियतन दी गई है, तुम्हारे को परमानेंटली नहीं दी गई है, तुम्हारा बदन ना तुम्हारा परमानेंट है, ना तुम्हारी रूह तुम्हारी परमानेंट है। निस्बत तुमको इसलिए दे रहा हूं कि तुम उसको सही तौर पर इस्तेमाल करना मेरे खलीफा बनकर, इन्नी जाहिलुन फिल अर्जे खलीफा, मेरे खलीफा बनकर करना, अगर नहीं करोगे तो नाखलफ हो जाओगे। और जैसे जैसे अपना एहसास इंसान को ज्यादा होता जाता है उतना उतना अल्लाह से दूर होता जाता है, और जितना जितना अल्लाह का एहसास उसका बढ़ता जाता है अल्लाह के रंग में रंगना शुरू हो जाता है। कुरान की आयत कहती है आकर कि अल्लाह से बेहतर रंगने वाला कौन है, रंग देने वाला कौन है। ये दुनिया के रंग चढ़ेंगे उतरेंगे लेकिन अल्लाह का रंग हमेशा बाकी रहेगा। आखिरत खैरुन व अबखा है, वल आखिरत खैरुन व अबखा, बल तु सिरुन अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबखा। सूरह आला में हम पढ़ते हैं आखिरी आयतों में, और ये सोहफ इब्राहिमा और मूसा में भी उसका तस्किरा है। 4000 साल पहले आज से यही बात कही जा रही है, आज भी यही बात है, क्योंकि कुरान तो जावेदान है, कुरान के बाद कोई आसमानी किताब नहीं आई, और जो कुरान कह रहा है अपने से 2500 साल से ज्यादा पहले की बातें कोट कर रहा है। जनाब इब्राहिम का दौर, जनाब मूसा का दौर तकरीबन रसूल से तकरीबन 2000 साल पहले, یہ 2000 سال پہلے کی بات کر رہا ہے قرآن, اور پھر اس دور سے اور بھی پہلے 500 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, جناب ابراہیم کے دور کی 500-600 سال پہلے کی, اور آج کا حساب لگائیں گے تو تقریباً 4000 سال ہو جائیں گے. جناب ابراہیم 2000 BC میں لگ بھگ زندگی کرتے تھے اور جناب نوح لگ بھگ 3000 BC میں زندگی کرتے تھے. آخری حصے میں زندگی کے جناب نوح کی جناب ابراہیم نے ان کا 10ویں درجے کے پوتے تھے, ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے شیعہ کہلائے گئے قرآن میں. اور یقیناً ابراہیم نوح کے شیعوں میں تھے, یہ آیت ہم کو ملتی ہے قرآن کی, انا من شیعتہ لابراہیم, بے شک نوح کے شیعوں میں ابراہیم تھے, پیروکار میں تھے, راستہ وہی چلتے تھے. اور ابراہیم کی کتاب میں کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو کیونکہ آخرت بہترین چیز ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے, ابقا ہے. یہ احساس دنیا میں اگر ہم کو ہو جائے, شک کی حالت میں نہیں یقین کی حالت میں, ایسی حالت میں جہاں کے اوپر ہم کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم ایک دنیا میں امتحان کے لیے لائے گئے ہیں, اور یہ امتحان اگر ہم پورا کرنے کو تیار ہیں تو ہم میں یہ کیفیت آنی ہوگی کہ معلوم کریں کہ یہ امتحان کے سوالات کیا ہوں گے, کیونکہ اگر یہ ہم نہیں معلوم کریں گے, یہ الگ قسم کا ایگزام ہے, آپ ہی کو سوال معلوم کرنا پڑے گا. اللہ نے کوئی بلیک بورڈ پہ نہیں دیا, سلیبس نہیں بنایا, سلیبس بھی آپ ہی کو نکالنا پڑے گا, یہ بھی آپ کو نکالنا پڑے گا, توجہ کا محتاج ہو خصوصاً جوانوں سے. سلیبس آپ کو بنانا پڑے گا, سوالات آپ کو بنانا پڑے گا, جواب آپ کو لکھنا پڑے گا, اور یہ سلیبس تیار ہوگا اللہ کی مدد سے جب اللہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا, یہول و بین المرے و قلبے کہہ کر سلیبس تیار ہوگا. سوالات اس وہ کب کب کر رہا ہے, کیا کیا کر رہا ہے, کیسا کیسا آزما رہا ہے, وہ بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگا اور لگے گا. اس کے بعد آپ اس کو کیسا لبیک کہیں گے, وہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے. یہ سب انٹرنلی وجود میں آئے گا, ایکسٹرنلی تو آپ کو فیڈ کرنے کے لیے, پوری کائنات تمہارے لیے فیڈنگ کے لیے ہے, نہ فقط پیٹ کی عقل کی, عقل کی نہیں ان سے روح کی. ہم نے پیٹ والی غذا کو تو خوب کھایا, خوب کھایا, کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں اوبیسٹی 50% کراس کر چکی ہے. الذین کفروا یاکلون کما تاکلوا الانعام والنار مثوا لهم, قرآن کی آیت. وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, جس کے چار چار پیٹ ہوتے ہیں, جانوروں کے چار پیٹ ہوتے ہیں, ہمارا ایک ہے لیکن کھاتے ہیں چار پیٹ والے جانور کے جیسا. قرآن کیا کر رہا ہے, الذین کفروا, وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, وَالنَّارُ مَثْوَاهُمْ, اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. کیونکہ ہم نے فقط ایک حصے کو لے لیا اللہ کی رحمت کے, تو وہ کیا بن گئی, کفر بن گئی, کفر بن گئی. کار موٹر چار پہیوں پر چلتی ہے, ہم ایک پہیے پر چلانا چاہے تو ایک پہیے پر فقط سرکس میں سائیکل چلتی ہے, ایک پہیے کی سائیکل آپ سڑک پر چلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ہم نے کہا ایک ہی پہیہ, تو جو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں گے, قیامت کے دن پتا چلا کہ سب لوگ اپنے اپنے حساب سے آ رہے ہیں, یہ ایک پہیے کی سائیکل پر آ رہے ہیں, تو جتنے ایک پہیے والے رہیں گے, جو غذا کی سائیکل پر رہیں گے, جو کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے, دوسری چیزوں سے استعمال ہی نہیں کیا, آنکھوں کا جو اللہ چاہتا تھا استعمال نہیں کیا, پیٹ کا کیا, آنکھوں کا نہیں کیا, کان کا نہیں کیا, قلب کا نہیں کیا, تین پہیے آؤٹ ہو گئے, اور وہ ایک پہیے پہ تو گاڑی دنیا میں اللہ چلا دیتا ہے, تو ایک پہیے کی گاڑی چلا کر اتنے خوش رہے, اتنے خوش رہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک پہیے کی گاڑی کافرین چلاتے ہیں. ہم نے کہا کیا ہوتا ہے, اس سے چل تو اچھی رہی ہے اور چلتی کا نام گاڑی کہہ کر اس کو ہم چلاتے رہے, جا کر گرے کہاں, جہنم میں. قرآن کہہ رہا ہے نا کفر کی علامت میں ہے, کھانے سے روک نہیں رہا ہے, کلو اشربو والا تصریفو کہہ رہا ہے, کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو, حلال چیزوں کو حلال کر دیا ہے, بہت کم چیزوں کو حرام کیا ہے, رکتا نہیں ہے, روکتا نہیں ہے, دینے میں رکتا نہیں ہے, اور क्या खाना है उसमें बहुत कम रोकता है, और वो भी जरर तुम्हारे लिए। कहा जाता है कि अल्लाह ने अच्छी चीजें अपने लिए रखकर बुरी चीजें हमको नहीं दे दी, हलाल करके बुरी चीजों को हराम करके अच्छी चीजें दे दी जो तुम्हें फनाही की तरफ लाएंगे, वो चीजों को रोका है ना, वो चीज को रोका है जो तुम्हारे लिए खूब है। और हम इस उन्वान से अल्लाह से हम शाकिर रहे कि हमारे पास रसूल की उम्मत होने के नाते, रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत होने के नाते, हमारे पर कोई ऐसी चीज हराम नहीं की गई है जो बनी इसराइल पर उनकी सरकशी की तरफ से अच्छी चीजें भी हराम की गई। कुरान में आयतें हैं, उनकी सरकशी सबब बनी, उनकी मुखालफत, उनकी एरोगेंस सबब बनी कि कुछ अच्छी चीजें भी उनके लिए हराम कर दी गई, लेकिन हमारे लिए ये कैफियत है ही नहीं। तो ये हम समझ रहे हैं अच्छी चीज से जब रोका नहीं जा रहा है, ना अच्छी खुशबू से, ना हलाल तमाम लज्जतों से, ना जेवरों से, सवाल फकत यही हो रहा है कि तुम हमारे साथ रह के कितना जेवर रखते हो ना वही जेवर सही रहेगा, तुम हमारे साथ रखते हुए कितना खाते हो ना वही खाना सही रहेगा, खाओ पियो, हमको भूल कर खाते हो ना वहां पर कुफर हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं खा खाने में जो रह जाते हैं वो काफिरीन है और उनका ठिकाना जहन्नम है। मैं जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर, सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले बंदों, बात सादी बनती जा रही है, सिंपल बनती जा रही है। शरीयत भी दी जो गई है वो समह व सहला है, परमिसिबल शरीयत है, आसान शरीयत है, कवानीन के मुताबिक तुम्हारे जिस पर तुमको बनाया गया उस जैसी शरीयत है, तुमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन याद रखो जब तुम हमको छोड़ोगे ना तो तुम्हारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तुम अपने लिए जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा समझोगे, तुम्हारा प्रॉब्लम ये, तुम्हारी हुब्बे नफ्स काम आएगी। जो अपने लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, और जो तुमको तकाजा क्या कर रहे हैं हम, जो सबके लिए अच्छा है उसको अपने लिए अच्छा कहो। अल्लाह का तकाजा क्या है कि जो सबके लिए अच्छा है वो तुम अपने लिए अच्छा कहो। तुम कहते हो नहीं, जो मेरे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। इसी को ईमान और कुफर के दरमियान का फर्क कहते हैं। जाहिरी ईमान है लेकिन मुझे जो मेरे लिए जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। आजकल के लोग जो हमको बतला रहे हैं कि अगर हम कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं और हमारी तादाद ज्यादा है तो कुफ्र तुम्हारे लिए भी अच्छा है, घर वापसी करो, वापस आ जाओ, दलील दो। बड़े दलील की क्या जरूरत है, ये लकड़ी नहीं देख रहे हो क्या, ये बंदूक नहीं देख रहे हो क्या, ये दलील बनती है आज के दौर में, डंडा बंदूक, आप सही हैं क्यों जी, मेरे पास लाठी है तो भैंस मेरी होगी। यह अजीब दुनिया की तरक्की है कि लाठी को देखकर किसकी भैंसें ढूंढा जा रहा है, जहां पर लाठी मोटी दिख गई वहां भैंस तुम्हारी, यह दुनिया बन गई है। और हम तो हमारे उलमा भी ये बात कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बदबख्ती है इंसानों की कि अगर अल्लाह के तरफ से उनके पास दलील नहीं होती और अल्लाह के तरफ से दिया गया हुआ नूर नहीं होता, वो के जो मैयत था, मैंने आयत पढ़ी थी, और इसको हमने जिंदगी दी और उसके लिए करार दे दिया नूर को जिसके जरिए से वो लोगों में हरकत करता है, और जालना लहू नूरंग यमशी बही फिन्नास, हमने उसके लिए नूर करार दे दिया जिसके जरिए से वो लोगों में हरकत करता है। अल्लाह ने नूर सल्ब कर लिया इसलिए कि अल्लाह के नूर को रखने की ताब हम में नहीं रही, हमारा ईमान ढीला पड़ गया, अल्लाह का नूर सल्ब हो गया, हयात जाके मौत में कन्वर्ट हो गई, जैसे मौत में कन्वर्ट हो गई हकीकी हयात बेमाना हो गई, दुनिया की जिंदगी माना देने लगी, अब बातिल भी हक नजर आने लगा। और अल्लाह का वो हायल होने वाली कैफियत कि देखो तुम अगर दुरुस्त न रहे तो अगर दुरुस्त रहे तुम्हारे दरमियान और खल्म के दरमियान कुफर आने नहीं दूंगा, और अगर दुरुस्त नहीं रहे तो हिदायत आने नहीं दूंगा। कल की मजलिस में और इसको रोशन करूंगा इंशाअल्लाह। बड़े फंसे हो, हमसे अगर खेलने के लिए आए हो तो याद रख लो तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम अपने नहीं हो तो हमारे मुकाबले क्या ठहरोगे, अपने होते तो ठहर भी सकते। तुम अपने ही नहीं हो, तुम्हारा बदन तुम्हारा नहीं, तुम्हारी रूह तुम्हारी नहीं, तुम तो मेरी मर्जी का मजहर हो और मेरी मर्जी के खिलाफ जाने का इख्तियार मैंने दिया है। तुम मेरी मर्जी का मजहर हो और मेरी मर्जी के खिलाफ जाने का तुमको मैंने इख्तियार दिया है। इख्तियार इसलिए दिया है कि तुम अक्ल के जरिए से, फितरत के जरिए से, हिदायत के जरिए से, नबूवत के जरिए से, इमामत के जरिए से, किताबों के जरिए से आसमानी मेरी तरफ आ जाओ। तुमने इख्तियार को ये समझा कि मेरे से फरार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो तुम्हारी गलती थी। किसी ने अपने बच्चे को या अपने मुलाजिम को इख्तियार दिया कि जाकर ये पैसे से ये काम कर कर लाओ, और वो पैसा उड़ा देता है, तो इख्तियार का मतलब ये था कि उसने अगर पलटा के कहा कि आपने मुझे इख्तियार दिया था, तो कहा था तुझे जिम्मेदारी भी तो दी थी। ये इख्तियार बेदून जिम्मेदारी नहीं है। ये जो हम समझ रहे हैं कि ये इख्तियार हमारा, जिम्मेदारी नहीं रखता। कुरान की वो आयतें आने लगती हैं जो कहते हैं इंसान क्या ये समझता है कि हमने उसे अबस खल्क कर दिया। अबस खल्क करने का मतलब जिम्मेदारी के बगैर खल्क कर दिया, कोई मकसद के बगैर खल्क कर दिया। इख्तियार दिया हूं मगर मकसद के साथ इख्तियार दिया हूं, बेमकसद इख्तियार नहीं है। उन जानवरों वाला चरने वाला इख्तियार नहीं है। जानवर को आप छोड़ दीजिए, कभी इधर चरेगा कभी उधर चरेगा, उस हद तक के इख्तियार है उसको, है या नहीं है? बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, अकेला हो जाएगा तो भेड़िए का शिकार हो जाएगा, ठीक। हमको उस तरीके का इख्तियार दिया नहीं गया है, क्योंकि इंसान में उतनी ताकत है कि यह कई गुना आज के जमाने में यह दुनिया को तबाह कर दे सकता है और जुल्म ऐसा कर सकता है अपनी ही नौ पर, अपने ही भाइयों पर, अपने ही जैसे इंसानों पर, कि जिसकी हमको दूसरे जानवरों में मिसाल ही नहीं मिलती। कोई जानवर देखा है कि एक जानवर ने इरादा करके हजारों को मार डाला हो, लाखों को मार डाला हो? बंगाल फैमिन आया था 1943 में, डिसीजन जंग चल रही थी यूरोप में और इंग्लैंड का कंट्रोल था, जितना चावल उग रहा था और दूसरे अनाज उग रहे थे वो एरिया में, वो फोर्सेस के लिए जंग के लिए जा रहे थे यूरोप को। नतीजा ये हुआ कि 3 मिलियन बंगाली मर गए, 3 मिलियन बंगाली मर गए। जब चर्चिल को लिखा गया कि यहां पर फैमिन आ गया है, भूख से लोग, फकरो फाके से लोग मर रहे हैं, तो जवाब में लिखता है वो गांधी भी मर जाना चाहिए था, मर गया क्या? लोगों के मरने के का दर्द कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अमेरिका की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, मैडलिन ऑलब्राइट, उससे इंटरव्यू लिया गया सद्दाम के दौर में, जब सैंक्शंस लगाए गए इराक में, तो लगभग दूध के पाउडर मिल्क के ना होने और दवाओं के नहीं होने से 5 लाख छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे मर गए। उससे सवाल किया गया कि आपने सैंक्शन लगाया और जो हुकुम कर रहा था और हुकूमत कर रहा था और जिसके कसूर से ये कुवैत का इन्वेजन हुआ था 1990 अगस्त में, आपने जो सैंक्शन लगाया उसको तो कुछ नहीं हुआ, मर गए 5 लाख बच्चे, तो बोले हमारे मकसद को हासिल करने के लिए हुआ है तो ठीक है। मैं पढ़े लिखे इंसानों की बात कर रहा हूं, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? और टेलीविजन इंटरव्यू है ये, आप देख सकते हैं जाकर, चर्चिल के रिकॉर्ड्स हैं, देख सकते हैं, लेटर है। मैं कोई बगैर सनद के गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। आज जो हम पर जुल्म कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से और हमारा तमाशा बना रहे हैं ये कहकर के, देखो हमने ट्रिपल तलाक का रूल ला दिया और 3 साल की सजा दे दी वो जो ट्रिपल तलाक करेगा, तो चलो एक इंसान ने ट्रिपल तलाक कर दिया, 3 तलाक आ दिया, वो उसको तुम पकड़कर लेकर चले गए, अब उसके बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? बतलाइए कौन खिलाएगा बच्चों को खाना। ट्रिपल तलाक तो इनवैलिड हो गया, तो बीवी से तलाक हुआ नहीं। अगर आप कहते हैं कि तलाक हो गया बीवी का, तो फिर ट्रिपल तलाक की सजा देने के माना नहीं है, तो कहा तलाक नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट कह दिया था। आपने लॉ लाया पार्लियामेंट में यह कहकर के इसकी 3 साल की हम सजा भी देंगे, तो जब वो अमलन ही बातिल हो चुका है कि वो तलाक काबिले कबूल नहीं है, बीवी और शौहर के दरमियान का जो निकाह है वो बाकी रहा, आप उसको शौहर बाकी रख देते हैं और 3 साल के लिए जेल में ले जाते हैं, ना वो शादी कर सकती है अब, ना वो बच्चों को अब खुद से पाल सकती है अब, तो बोले तुम जाओ अंदर, तुम्हारे बच्चे भूखे मरे बाहर, बीवी भूखी मरी बाहर। ये किस्म का कानून हम मुसलमानों के लिए उनकी हमदर्दी में बना रहे हैं। 200 मिलियन मुसलमान वाह 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 कह रहे हैं। उलमा ने भी मुखालिफत 3 तलाक की तो जरूर कीजिए, ये 3 साल का कानून शियों में और अहले हदीस में 3 तलाक है ही नहीं, हमारे पास 3 तलाक का तसव्वुर ही नहीं है, इस कसम से एक ही वक्त में 3 तलाक दे दिए जाएं है ही नहीं। हमारे पास जो 3 तलाक का तसव्वुर है वो ये है कि एक मरतबा तलाक दे, पूरी इद्दत की मुद्दत गुजरे, उसके बाद और एक निकाह अलग से करे, उसके बाद फिर तलाक दे, उसके बाद पूरी मुद्दत इद्दत की गुजरे, तीसरी मरतबा तलाक दे, तब वो 3 तलाका होगा। 3 तलाका होगा जहां पे साबित हो जाएगा कि ये शादी से दिलचस्पी नहीं है, औरत की तौहीन करना चाह रहा है, तो औरत की इज्जत की बका के लिए कि ये कोई खेल तमाशा नहीं है, तुम्हारी जौजा अब तुम्हारे से शादी नहीं कर सकती, रुकावट वो शर्त थी मर्द को नुकसान पहुंचाने के लिए, मर्द के तमाशा करने की बुनियाद पर तलाक को अपने हाथ का एक हथियार समझने की बुनियाद पर उसका हाथ काट दिया गया कि अब तुम करोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास रुजू नहीं कर सकेगी, उसका तमाशा बनाकर ये ले आए। और कुछ पुराने अहले सुन्नत के जो मुज्तहिदीन थे उस दौर के आज से 1000 साल पहले, उन्होंने जो गलती की वो गलती को लाके आप थोपते हैं और ये सजा 3 साल की पार्लियामेंट लगाता है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट उससे पहले उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। ये हमारे आज के लोग हैं। अब समझिए, अब मैं ला रहा हूं अपनी सोसाइटी की तरफ, अब मैं ला रहा हूं अपनी सोसाइटी की तरफ, हमारे में भी यही हो रहा है। हमें जिस हद तक गौर करना था गुर्बत की तरफ, तालीम की तरफ, कमजोरों की, हमने तवज्जो नहीं दी, गरीब की भूख की तरफ भी तवज्जो नहीं दी, वो भूख का सबब क्या था उसकी तरफ भी नहीं देखा। इमाम हुसैन का तज़किरा हम बराबर कर रहे हैं, कोई उसमें कमी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है और इंशाल्लाह कभी होगी भी नहीं, लेकिन कुछ उसके नतायज भी तो होने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कुरान कह रहा है कि अगर तुम तवज्जो नहीं करते हो मेरे तरफ नमाज में, तो तुमको मैं वैलुल्लिल मुसल्लीन का खिताब दूंगा, लानत है, हल्की सी लानत को वैल कहते हैं, लानत है मुसल्लीन पर, क्योंकि जो तुम राबेते वाली बात है वो राबेता तुम पूरा नहीं कर रहे हो। इमाम ने एक शख्स से पूछा कि जो दूर से आया था किसी मंतखे से, आकर कहा कि मैं आपका शिया हूं, तो कहा ठीक है, कहा वहां पर कितने हैं, तो कहा हजारों में, तो इमाम ने ताजुब से उसको देखा, उसने करते करते 100 तक लाया, और भी ताजुब से देखा, तो कहा कि मैं क्या उसको 50 कहूं, तो इमाम ने फकत एक ही सवाल किया, कहा कि बोलो कि तुम्हारे दरमियान पैसे वालों का और गरीबों का राबेता क्या है, तो कहा कि यह कोई राबेता जैसी चीज हमारे पास नहीं है, तो कहा अगर ऐसा राबेता नहीं है तो फिर तुम अपने आप को हमारा शिया क्यों कहते हो। शियत को डिफाइन करने वाली चीज है कि गरीब से अमीर का राबेता कैसा होगा। पुराने जमाने में बहुत आसान था, छोटी छोटी आबादियां होती थी, गरीब को अमीर, अमीर को गरीब बहुत आसानी से पहचान सकते थे। आज का जमाना बिल्कुल ही बदल गया है, बिल्कुल ही बदल गया है। अगर हमको अब गरीब को पहचानना है तो हमको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बिल्कुल साइंटिफिकली कि हम सोशल वर्क कैसे करें, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें सोसाइटी को, ताकि कमजोर का हक कमजोर तक पहुंच जाए, वरना अजाब हम सब पर आएगा। और अजाब अल्लाह का इस तरीके से आता है कि इंसान को मालूम भी नहीं होता, अल्लाह के मकर से अपने आप को बचा हुआ महसूस नहीं करते सिवाय وہ لوگ کے جو غافل ہیں، سوائے وہ لوگ کے جو گمراہ ہیں، سوائے وہ لوگ کے جو نہیں جان نقصان اٹھانے والے ہیں. لا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون، نہیں اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو حفاظت میں پروٹیکٹڈ سمجھتے ہیں سوائے وہ لوگ کے جو نقصان اٹھانے والے ہیں. ہم عجب پریشانی کر رہے ہیں اپنے لیے، ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ کس کس طریقوں سے ہم پر رحمت کر رہا ہے، اس وقت کر رہا ہے، اس وقت کر رہا ہے، اربوں نعمتیں ہم میں اندر کام کر رہی ہیں. جو اطمینان سے بیٹھ کر آپ ہم گفتگو کر رہے ہیں، انتہا درجے کی نعمت. ارے اس کی معرفت عطا کر دیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا دے گا؟ اللہ کو جان لینا. ارے ہم کوئی لیڈر کو جو دو چار سال پریسیڈنٹ رہے گا یا پرائم منسٹر رہے گا اس سے مل لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تلقین میں اس کا نام لیا جائے. یاد رکھتے ہیں اور دل تو یہ کہے گا کہ یہ فلاں سے ملے تھے، فلاں سے ملے تھے، تلقین میں پڑھ دیا جائے تاکہ وہ چیزیں جو ہم نے زندگی میں کی تھی وہ لوگ ابھی بھی سنیں آخری وقت. اور رہا معرفت خدا، ہاں وہ تو سب کے لیے ہے، یہ ہم تو خاص فوٹو کھنچائے تھے. پھر وہی بات ہوئی، اپنے نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ کی نظر سے دیکھو نا، اللہ کی نظر سے دیکھو نا، وہ تمہارے ساتھ ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا خیر. تم کسی کے ساتھ ہو کر فوٹو کھنچاتے ہیں تو بتاتے پھرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہو گیا. ہوا معکم اینما کنتم، قرآن کی آیت، کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ بتاؤں گا کہاں پر، ہر چیز دکھاوے کی، ہر چیز بتانے کی. ہے شوکیس میں ٹھہر جانا تھا جا کے، اور شوکیس میں ٹھہرنے کے لیے مردہ چیزیں بھی چلتی ہیں. ہم ہر چیز کو شوکیس کریں گے. ارے یہ شوکیس کرنے سے ہونے والا کیا ہے؟ تم اپنی حقیقت کو کھو دو گے، اپنی روح کو کھو دو گے. شوکیس میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی خاص روح کی ضرورت ہے کیا؟ بے روح لوگ زیادہ ٹھہرتے ہوں گے اگر ان کو ٹھہرا دیا جائے. گھر سے خالی پلاسٹر آف پیرس کی پتلیاں کرتی ہیں، لگ بھگ پلاسٹر آف پیرس کے ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ، لگ بھگ پلاسٹر آف پیرس کے ہوتے جا رہے ہیں. خوشبن مسندہ منافقین کے لیے کہتا ہے، چمکا ہوئی لکڑی، کاوڑ لکڑی، یہ ہم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ کا، رسول کا، اہل بیت کا نام لیتے ہیں. یہ لوگ سب نام لینے کے لیے آئے تھے، کربلا میں کوئی نام لینے والے نہیں تھے کیا؟ نام لینے سے کوئی کام بنتا ہے کسی چیز کا؟ کھانا کھانا، چاول چاول کہہ کر اگر کوئی چلائے تو پیٹ بھر جاتا ہے کیا؟ تو جس طریقے سے مجھے میرے کھانے کی سوچنی ہے اسی طریقے سے مجھے غریب کے کھانے کی بھی سوچنی ہے. مجھے جب اللہ زیادہ دے دیتا ہے تو دینے کا مطلب میں نہیں ہوں، ابتدان میں ہو سکتا ہوں، میری فیملی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے آگے جیسے جیسے دے گا اس کا مقصد اور مرحلہ واضح ہے. قرآن کی آیت، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خیرات کرو، خرچ کرو، یہ بہترین ہے تمہارے لیے. آیت قرآن ہے، وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، خیرن لے انفوسکم، یہ تمہارے نفوس کے لیے تمہارے لیے بہترین چیز ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جسے بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، گریڈ سے، اپنی خواہش سے، لالچ سے، کنجوسی سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے ہیں. یہ اینگل آپ دیکھیے اللہ کہاں سے لا رہا ہے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، آیت ختم ہوتی ہے. جو نفس کی کنجوسی اور بخل اور گریڈ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور کوئی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو قرضہ دے بغیر سود کا، تاکہ اللہ اس کا دوگنا کر دے اور تمہارے گناہ بخش دے. اور اللہ قدردان ہے, شکور ہے اور حلیم ہے, اپنے آپ کو روک لیتا ہے سزا دینے سے. تو تمہاری اگر سزا مستحق بھی ہو جائے گی تو میں اس کو روک لوں گا, تم کو بچا لوں گا, اور تمہارا یہ دینا اس میں اضافہ کر دوں گا. کیسا کرے گا؟ للہ خزائن السماوات والارض کی عنوان سے. یہ اللہ کی روش ہے. یہ بات ان کو واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں اللہ ان کا رہنما ہو جاتا ہے, اللہ ان کا شپرڈ ہو جاتا ہے, اللہ ان کا گائیڈ ہو جاتا ہے, اللہ ان کی زندگی ہو جاتا ہے, اللہ ان کی زندگی ہو جاتا ہے. اللہ کے بغیر زندگی کا مفہوم ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے بغیر زندگی کا مفہوم, جیسے ماں کے بغیر کبھی بچہ ماں کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھے, چھوٹا بچہ سال سوا سال ڈیڑھ سال کا, عادت ہے ہمیشہ ماں کے گود میں رہنا, ابھی ابھی چلنا سیکھا ہے, اگر وہ کچھ دیر کے لیے ماں کو نہ پائے بے چینی کیسی ہوتی ہے, دیکھا ہے نا آپ نے, وہ والی بے چینی ہم کو ہوگی اللہ کے بغیر اگر ہوں. آئمہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن اللہ سے ان کا ذہن ہٹ جائے. رسول کی جو مشہور دعا ہے, لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا, مالک تیرے بغیر ہمارے کو اپنے آپ پر ایک پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی نہ چھوڑنا, کیونکہ پتا ہے جو کچھ ہے بدنی طور پر یا روحی طور پر اسی کے دی ہوئے کانسٹنٹ خیر سے مل رہا ہے. یہ کانسٹنٹ خیر کا تصور ہم کو اپنے پاس آ جانا چاہیے, ہماری بقا. ہم کبھی بھی اس اللہ سے دور ہونے کی نہیں سوچ سکتے, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم دور ہونے کا سبب بنا سکیں. جس کو ہم دور ہونے کا سبب بنا سکیں, بھائی سبب ہوتا ہے نا کسی سے دور ہونے کا, اللہ سے دور ہونے کا ایک سبب بتا دیجئے, سوائے حب نفس کے اور کچھ نہیں ہوگا. اب اور کیا چاہیے؟ اس لیے تو اللہ کے بارے میں ہم کو دعائے رفع میں ملتا ہے امام حسین کے طرف سے, جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے کھو دیا اس نے پایا کیا. کربلا کے پیچھے یہ فکر کار فرما تھی, تیرے بغیر زندگی بے معنی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. لا ر الموت الا السعاده والحیات مع الظالمین الا برما, میں نہیں دیکھتا موت کو سوائے یہ کہ ایک سعادت ہے مجھے جو مل رہی ہے, اور زندگی کرنا ظالمین کے ساتھ سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے. زندگی حسین کو رسوائی دکھ رہی تھی, اللہ کے نام پر شہید ہونا اس کو سعادت سمجھ رہے تھے, اس لیے کربلا ہوئی. کربلا کو سمجھنا چاہیے, درد حسین کو سمجھنا چاہیے, فکر حسین کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم درد حسین فکر حسین کو سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین کیا تھے اور حسین کے اصحاب کیا تھے. حسین کے اصحاب کیا تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اپنی پوری تبلیغ کے بعد 12 لوگوں کو انتخاب کرتے ہیں, اور جب آخری کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں ان کے, اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے, اور وعدہ لیتے ہیں ان سے خیر کا اور نیکی کا, اس کے بعد جب ان کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے تو 12 میں سے ایک تو ان کے خلاف گواہی دے دیتا ہے, 10 ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں خوف سے, اور ایک جو پیٹر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں کہ میں ان کو نہیں جانتا, 3 مرتبہ جھٹلاتے ہیں. یہ عیسیٰ کے ڈسائپلز کا قصہ ہے. جب موت آنکھوں کے سامنے آ گئی تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر, اپنے رہبر کو چھوڑ کر, اپنے نبی کو چھوڑ کر جسے وہ مردے کو زندہ کرتے ہوئے بھی دیکھے تھے اسے چھوڑ کر چلے گئے. حیات دنیاوی اتنی بڑی ہو گئی, 12 میں سے 10 فرار ہو گئے. ایک تو مخالف ہی ہو گیا, گواہی دینے لگا جوڈاس, اور پیٹر جو تھے وہ 3 مرتبہ انکار کرے کہ میں جانتا ہی نہیں ان کو. یہ ہم کو ملتا ہے حسین کے ساتھ ہی کیسے تھے. حسین شب عاشور خیمہ گاہ کے پیچھے جاتے ہیں, رات ہو گئی ہے, یہ دیکھنے کو کہ کوئی وہاں پر ہو تو نہیں, یا کل چھپ کر وہاں سے حملہ کر سکتا ہے تو جا کر دیکھ لوں. نشیب و فراز, کوئی وہاں پر ایسا ہو کہ جہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے, اکیلے ہوتے ہیں تو نافع ابن ہلال ساتھ میں امام حسین کے, جب دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو خود پہنچا دیتے ہیں اپنے آپ کو, کہتے ہیں امام آپ یہاں آ گئے, اگر کوئی دشمن کا کوئی فوجی آپ کو دیکھ لے گا تو حملہ ور ہو سکتا ہے. تو امام کہتے ہیں نہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ کل صبح جب ہوگی تو کہیں سے حملہ اگر ہو سکتا ہے تو خیمہ گاہ کے پیچھے سے تو حملہ نہیں ہو سکتا, تو میں وہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد امام ایک جملہ کہتے ہیں, نافع تم اپنی جان کیوں دیتے ہو, میں نے تو بیعت اٹھا لی ہے, یہ دو پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں اس کے درمیان کا راستہ ہے, تم نکل جاؤ, تمہارے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. کیونکہ لوگوں کو غرض یہ نہیں تھی کہ امام حسین کے خیمے سے کون جا رہا ہے, ان کو غرض یہ تھی کہ کوئی خیمے میں آئے نہ, اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ روکیں گے نہیں, ان کو تو خوشی ہوگی. امام کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ. رو پڑتے ہیں نافع ابن ہلال, رو پڑتے ہیں, کہتے ہیں یا امام میں نے 1000 درہم میں یہ تلوار خریدی ہے اور 1000 درہم میں نے گھوڑا خریدا ہے, یعنی اپنی پونجی تمام کی تمام پوری لگا دیا ہوں تاکہ آپ کی نصرت کروں, مجھے ایسی حیات نہیں چاہیے. یہ اپنی پونجی لگا کر لا ار الموت الا السعادہ کے کہنے والے کے ساتھ ایک ہو گئے, یعنی وہ انہوں نے بھی ان کے لیے اپنے لیے یہ کہ موت سعادت ہے قبول کر لیا تھا, اس لیے 72 ملے. عیسیٰ کو ایک نہیں ملا, قریب ترین حواریوں میں سے. یہ تو امام حسین کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ نہیں تھے, یہ تو امام حسین کے ساتھ زندگی گزارنے والے نہیں تھے, امام کو جانتے تھے, کچھ تو آ کر مل لیے تھے وہیں پر, جیسے زہیر ہیں جیسے حر ہیں, ان کے بہت زیادہ مدت نہیں گزری تھی ساتھ میں, لیکن اثر دیکھیے. ہم کربلا اس لیے یاد کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی حسین سے ہمارا رابطہ اگر روحی ہو جائے, میں توجہ کا محتاج ہوں, روحی ہو جائے تو ہماری کائنات دنیا میں تبدیل ہو جائے گی اور دنیا ہم سے تبدیل ہوگی. حسین سے دشمنی اس لیے کر رہے تھے کہ حسین دنیا کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے, دنیا میں انصاف اور عدل چاہ رہے تھے. علی سے دشمنی اس لیے کی گئی کہ علی انصاف کرنا چاہ رہے تھے. تو نافع ابن ہلال جیسا صحابی یہ آ کر کہتا ہے, واپس جب حسین جاتے ہیں جناب زینب سے بات چیت کرتے ہیں تو جناب زینب پوچھتی ہیں, ماں جائے کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہتے ہیں بہن ان میں جو عزم ہے اور جو میرے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہے وہ ایک بچے کا دودھ پیتے اپنے ماں کی چھاتی سے جو ربط ہوتا ہے وہ والا ربط ہے کہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہوں گے, اشتیاق رکھتے ہیں مجھ پر مرنے کا. اور وہ ثابت ہوا کربلا میں, وہ ثابت ہو گیا کربلا میں. آج کے دن جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے, یہ نافع یہ زہیر یہ حر جو کبھی کبھی امام حسین کو دیکھ لیے تھے یا مل لیا تھا ان پر یہ رنگ چڑھا ہوا تھا شہادت کا, شہادت کا یہ رنگ چڑھا ہوا تھا. علی اکبر کیا نہیں رنگ شہادت, کیا نہیں رنگ شہادت چڑھا ہوا ہوگا علی اکبر پر. راستے میں ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے امام کو گھوڑے پر نیند لگ جاتی ہے اور جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر نزدیک ہوتے ہیں, کہتے ہیں بابا آپ نے یہ آئے استرجا کیوں پڑی؟ کیوں پڑا آپ نے انا للہ؟ کیونکہ موت کے لیے پڑی جاتی ہے نا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ آپ نے کیوں دہرایا؟ یہ آیت آپ نے کیوں دہرائی؟ تو کہا مجھے خواب میں بشارت ملی ہے کہ یہ قافلہ تو حرکت کر رہا ہے لیکن موت اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے. یعنی ہم شہادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک جملہ سوالیہ, استفہام انکاری کہتے ہیں عربی میں, اکبر نے کیا. اول اسنا الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی بس ایک ہی جملہ, حق پر ہیں تو جینا کیا مرنا کیا, کیونکہ جان ہی اللہ ہے ہماری. تو اللہ کے حق دیے ہوئے حق پر اگر ہیں تو جان بھی اسی کی, اسی پر دے دیں گے. مراد یہ تھی. یہ فقط سوال سن کر امام کہتے ہیں جزاک اللہ خیر الجزا, اے بیٹے اللہ تجھے بہترین جزا دے. وہ وقت آ گیا کربلا میں اصحاب کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلا شہید, سب سے پہلا جوان جو اہل بیت کی طرف سے امام کے خاندان سے جو جاتا ہے وہ ان کا بڑا فرزند ہوتا ہے. علی اکبر بڑے تھے اس لیے ان کو ترجیح دی گئی. آمادہ کیا, خیموں میں گئے, ملاقات کی, نکل کے آئے, خیموں سے آواز آتی تھی یا وا اکبرا وا اکبرا. آگے بڑھتے ہیں, حسین سوار کرتے ہیں, روانہ ہوتے ہیں, ایسی جنگ کرتے ہیں کہ 100 سے زیادہ لائنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس پلٹ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ بابا پیاس لگی ہے, یہ زرہ یہ جنگ کا لباس, اس سے گرمی سے کی شدت سے پیاس لگی ہے, اگر تھوڑے کچھ پانی کی سبیل ہو جائے. یعنی کیونکہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے, پانی اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ جینا چاہ رہے تھے. 100 کو مارا ہوں اور مار سکتا ہوں اگر مجھے تھوڑی جان آ جائے. تھوڑے پانی سے امام نے پیاسا, امام پیاسے بیٹے کو اپنی انگوٹھی اتار کر دے دیتا ہے, کہتا ہے اس کو منہ میں رکھ لینا, تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے. اکبر واپس جاتے ہیں, پھر شدت کی جنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ لائنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں, گھوڑا حرکت کرتا ہے, اور جب وہ حملہ ہوتا ہے جہاں پر ہم کو ملتا ہے کہ اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, آخری سلام پہنچاتے ہیں, حسین حرکت کرتے ہیں اس شدت کے ساتھ, لیکن جب جاتے ہیں قریب تو دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں اکبر ہیں, کیڑیاں لگڑ رہے ہیں. کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی کی لاش لے چلو, میں جب چاہتا تھا کہ اپنے دادا کا اپنے نانا کا دیدار کر لوں تو میں اس جوان کو دیکھتا تھا, آج وہ بھی آت نہیں رہا, اللہ سے ملحق ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.